بسم اللہ اوله واخرہ، سورہ انفال، اور اب دسواں رکوع انشاءاللہ ہم شروع کریں، اور آیت نمبر ہے 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہاں پر 12 قانون قتال آ رہا ہے. قیدیوں کو ترغیب اخلاص دلائی جا رہی ہے. یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جاتا تھا اور دین کا ایک پیغام ان تک پہنچایا جاتا تھا، اور پھر ان کی فری ول پر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ بھئی آپ رہائی پا کر پھر اسلام کا مطالعہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ بہتر ریلیجن لگے تو اسے قبول کیجیے. تو فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو اخلاص ہے، یعطیکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ عطا فرمائے گا تمہیں اس سے بہتر جو کچھ تم سے لیا گیا. ابھی آزادی کے لیے تم نے مال خرچ کیا ہے اور اس کے عوض تمہیں آزادی ملی ہے، لیکن اگر تمہارے دلوں میں اچھا ارادہ ہے، تم مخلص ہو اور گویا اسلام کے بارے میں تمہاری نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل معاف فرمانے والا. وَإِن يُرِيدُ خِيَانَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کرنے کا، فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے. تو اصل میں اس میں ایک واقعہ بھی پیچھے بیان کیا گیا. ایک تو یہ کہا گیا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی ابھی تو زبانی آپ سے کہیں کہ وہ بڑے متاثر ہیں اسلام سے اور وہ اسلام کے بارے میں بڑے سنجیدہ ہیں، وہ شاید اسلام قبول کر لیں، لیکن بعد میں جا کر مکر جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے وعدے کر کے مکر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قابو دے دے گا ان پر. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے. اب سورت کے آخر میں مومنین کے تین گروہوں کا ذکر آ رہا ہے. ان میں سے ایک مہاجرین ہے، دوسرے انصار مدینہ میں رہنے والے ہیں، اور ایک وہ مہاجرین ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے. تو فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں. اور نمبر دو، والذین آووا ونصروا، یہ انصار صحابہ کا ذکر آ رہا ہے، پہلے مہاجر صحابہ کا ذکر جو ایمان لائے تھے، انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ اور پھر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کیا. اور اسی طرح پھر دوسرا گروہ مومنین میں سے وہ لوگ، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. فرمایا، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اب تیسرا گروہ آ رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. مالکم من ولایتہم من شیء، تو اے مسلمانوں، نہیں ہے تمہارا ان سے کوئی سے بھی تعلق، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. تو ہجرت اتنا لازمی حکم تھا کہ جو ہجرت نہیں کر رہا گویا اس کا ایمان ہی قابل قبول نہیں. وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ مدد مانگے مسلمانوں تم سے اپنے دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر لازم ہے تمہارے لیے ان کی مدد کرنا. یعنی اگر یہ مسلمان کہیں کہ ہم تو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں کے لوگ ہجرت نہیں کرنے دے رہے اور ہم مجبور ہیں، ہم یہاں قیدی بنا لیے گئے، تو پھر ان کی مدد کرو، اور وہ پکاریں کہ ہماری مدد کرو، تو ان کی مدد کرنا لازم ہے تم پر. إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی پہلے سے عہد ہے. تو دیکھیں، دین جو ہے وہ ان معاہدات کا بڑا خیال کرتا ہے. اس آیت کو کوٹ کیا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب ان سے انڈیا کے بارے میں پاکستان کی پالیسی پوچھی گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا، بھئی ہم نے ان سے پیس معاہدہ کیا ہوا ہے، تو پھر یہ اندر جو ہے ان کے خلاف کاروائیاں کرنا، یہ پھر قرآن کی روح سے صحیح نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھارت سے کوئی امن کا معاہدہ نہ کیا جائے. امن کی آشا کیسی؟ تم تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو، ان سے زندگی کا حق چھین رہے ہو، ان پر تم نے طرح طرح کے مصائب ڈھائے ہوئے ہیں، تم سے کیسے ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ اور ان سے تھریٹ دی جائے کہ بھئی تم باز آؤ ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے، یہ امن کیسا ہے جو مسلمانوں کے قتل و خون میں لگے ہوئے لوگ ہیں؟ تو اگر لیکن کہا گیا کہ جو مظلوم بیچارے مسلمان وہاں پھنس جائیں اور وہ اے مسلمانوں تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا سوائے ایسی قوم کے خلاف کہ جن کا تم سے معاہدہ ہو۔ تو فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ الا تفعلوه، سوائے اگر تم نے ایسا کیا، تکن فتنہ فی الارض، تو پھر ہو جائے گا زمین میں فتنہ فساد، و فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد۔ اب آخر میں مومنین کے ظاہری اوصاف آ رہے ہیں، ہم نے کہا تھا سورت کے ابتدا اور آخر میں سیکنڈ اور سیکنڈ لاسٹ آیات، اس طرح اگر آپ کو یاد رہے تو ان دونوں میں مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ پہلے داخلی صفات تھی، اب ظاہری صفات آ رہی۔ اب حقیقی مومن اللہ کی نظر میں کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے۔ تو فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کی اللہ کی راہ میں۔ ایک تو یہ کردار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ مہاجر صحابہ کا کردار ہے۔ والذین آووا ونصروا، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، پناہ دی، اور ان ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی حقیقی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت عزت والا رزق بھی۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں، وہاجروا وجاہدوا معاکم، اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر، فاولائک منکم، تو بے شک وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ تم میں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے، یعنی یہ دوست تو ہیں، ساتھی تو ہیں، اور باقی تعلقات میں بڑھ کر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وراثت میں زیادہ حصہ کسے دیا ہے؟ جو نسباً، یعنی جو نسلاً جو ہیں وہ قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو اللہ نے اپنی کتاب میں، مال میں یا وراثت میں ان کا حق زیادہ رکھا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ توبہ، اور اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے اس کے کئی نام ہیں، سورۃ البراءت یا برات۔ تو اس میں کیونکہ اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے مشرکین اور کفار کے خلاف، اسی طرح اسے سورۃ المخزیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی رسوا کرنے والی سورت۔ یہ سورت کفار، مشرکین اور منافقین کی رسوائی کا پیغام لے کر آئی۔ اسی طرح اس کا نام ایک المشردہ بھی ہے، یعنی منتشر کرنے والی۔ اس سورت نے پھر الٹیمیٹم دیا تھا کہ یہ جو محترم مہینے، ان کے اندر یا تو اسلام لے آؤ یا عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، تو کفار اور مشرکین جو ہے اس طرح منتشر ہو گئے۔ اسی طرح یہ سورت سورہ انفال کا جوڑا ہے، تو سورہ انفال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی تھی، اور پہلا جو غزوہ تھا اس کا ذکر تھا۔ اس سورت میں آپ کی بعثت عمومی جو تمام دنیا کی طرف ہے اس کا ذکر ہے، اور آپ کے آخری غزوے کا ذکر ہے، گویا اول و آخر جمع ہو گیا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفار و مشرکین پر پہلا عذاب کا کوڑا غزوہ بدر کی صورت میں، آخری عذاب کا کوڑا وہ غزوہ تبوک کی صورت میں۔ تو یہاں پر اس سورۃ توبہ میں جو ہے وہ پھر الٹیمیٹ احکامات آ رہے ہیں کفار و مشرکین سے متعلق، اور اسی طرح منافقین کے متعلق۔ پھر اگر آیات کا تجزیہ کریں تو 16 رکوع بنتے ہیں، 5 رکوعوں کا، جو پہلے 5 رکوع ہیں اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے، لیکن براہ راست فتح مکہ کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا تھا، اور اس میں صحابہ کرام کے دلوں میں جو مکہ کی طرف جا کر اہل مکہ سے جنگ کرنے کے اعتبار سے جو خدشات تھے، اندیشے تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ اور پھر پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا، اور یہ حج کے موقع پر سن 9 ہجری میں نازل ہوئے، اور اس میں مشرکین کفار کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ اب تم یہاں خانہ کعبہ کے پاس نہ تو اپنے جاہلانہ طریقے سے حج کر سکتے ہو، اور نہ اس مقدس زمین میں کفر اور شرک کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اب یا تو اسلام قبول کرو، ورنہ تمہیں کفر اور شرک اتنا ہی عزیز ہے، تو یہ علاقہ چھوڑ کر جہاں تمہارا دل چاہے وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ الٹیمیٹم جو ہے اس طرح آ رہا ہے، یہ 5 رکوع ہیں۔ اس کے بعد جو 11 رکوع ہیں اس میں غزوہ تبوک پر اللہ تعالیٰ کا بھرپور تبصرہ ہے، اور یہ غزوہ رومیوں کے خلاف تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تھے, جہاں جو ہے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ 200,000 رومیوں سے شاید لڑائی ہو. تو انشاءاللہ ہم اب پڑھتے ہیں اس سورت کے بارے میں. خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جو ہے صحابہ کو لکھواتے جاتے تھے, یہ کاتبین وحی صحابہ کہلاتے ہیں, اور آپ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھواتے تھے. اس سورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی, اس لیے یہ لکھی نہیں گئی. البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت کفار مشرکین منافقین کے لیے ننگی تلوار لے کر آئی, اور بسم اللہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر, اس لیے بسم اللہ اس کے آغاز میں نہیں پڑھی جاتی. البتہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں اور درمیان میں یہ سورت آ جائے تو پھر بغیر بسم اللہ کے پڑھنا چاہیے, لیکن اگر آپ نے تلاوت کا آغاز ہی یہیں سے کیا ہے تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کو پڑھنا چاہیے. تو ہم اب شروع کر رہے ہیں. فرمایا برات من اللہ و رسولی, اور یہ جو ہے عہد دستبرداری ہے, اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے. الا الذین عاہدتم من المشرکین, یعنی اے مسلمانوں جن سے تم نے عہد کیا ہوا تھا مشرکین میں سے. عہد کیا تھا؟ کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, جیسے صلح حدیبیہ, اسی طرح دیگر قبائل سے بھی معاہدے تھے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. تو مشرکین عرب سے اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کا. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, چنانچہ مشرکین کے اب یہاں پر چار گروہ بھی ان کا ذکر آ رہا ہے. اگر ہم یہیں سمجھ لیں, مشرکین ایسے جن سے معاہدہ ہو کسی متعین مدت تک کے لیے, اور یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے کبھی بھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی. تو ان کے لیے کہا گیا کہ اب جتنی لمبا معاہدہ کیا گیا اس وقت اسے پورا کرنے تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا. نمبر دو گروپ ایسا تھا کہ مشرکین ہیں لیکن ان سے کوئی معاہدہ نہیں تھا. انہیں کہا گیا بس یہ اشہرم حرام تمہارے پاس ہے, محترم مہینے, ان کے ختم ہوتے ہی تم یا تو اسلام لے آؤ ورنہ یہاں سے اس سے پہلے چلے جاؤ. پھر تیسرا گروپ مشرکین معاہدین تھے جنہوں نے جو ہے اپنے معاہدے کو کا جو ہے تعین کیا ہوا تھا. تو ان کا زیادہ سے زیادہ وقت 9 ماہ یہاں پر ہے. ایک قبیلہ ایسے تھا جس سے معاہدہ تھا اور اسے ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے, تو اسے بھی برقرار رکھا گیا. پھر چوتھا گروپ مشرکین معاہدین تھے جنہوں نے اپنا عہد پورا نہیں رکھا, جب انہیں موقع ملا انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی. تو ایسے لوگوں کو بس 50 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا. ذوالحجہ کے 20 دن تھے اور اس کے بعد محرم کے 30 دن, کہ اس کے اندر اندر جو ہے اسلام لے آؤ یا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ جہاں ملو گے وہاں پہ پکڑے جاؤ گے, قتل کیے جاؤ گے. بہت شدید آیات ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب قومیں اپنے رسول کی جان کے در پر ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں اور نافرمان قوم کو برباد کر دیتے ہیں, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا, قوم عاد اور ثمود کے ساتھ ہوا. تو اسی طرح کا یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے مخالفین اور دشمنوں کے لیے تھا. آج ان آیات پر کوئی جا کر جو ہے وہ اس طرح قتل نہیں کرے گا مشرکین اور یہودیوں کو, کہ کہا گیا ہے کہ گھات لگاؤ ان کے لیے اور جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو. تو یہ حکم اس دور کے لیے تھا, آج کے لیے اب یہ اس طرح نہیں. تو 4 ماہ کی مہلت کا اعلان کیا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے. فرمایا فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, اور بس چل پھر لو زمین میں 4 ماہ کے لیے. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ رسوا فرما کر رہے گا کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور یہ اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے. إِلَى النَّاسِ, تمام لوگوں کے لیے. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, یعنی حج اکبر کے دن. حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری تاریخ تھی, اور یہ قربانی کا دن تھا یوم النہر, اسی کو حج اکبر کہتے ہیں. حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو, اور حج اکبر جو ہے وہ کہتے ہی حج کو ہیں, جو حج کے دنوں میں ہم جاتے ہیں, اور خصوصاً یوم النہر جو ہے یہ یوم حج الاکبر کہلاتا ہے. تو فرمایا ان اللہ بری ام من المشرکین و رسولہ, تو اعلان کیا کیا گیا اس دن کہ بے شک اللہ تعالیٰ دستبردار ہوا مشرکین سے, اور یہی اعلان اس کے رسول کی طرف سے بھی ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, پس اگر تم توبہ کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے روح گردانی کی. فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو پھر خوب سن لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وبشر الذین کفروا، اور خوشخبری دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے ہیں، بعذاب عظیم، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. جامع ترمذی کی روایت ہے، جب یہ رکوع نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا، تیسرا اور پانچواں رکوع جو ہے، پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع، تو ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا. پہلے تو سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، ان کی قیادت میں مسلمان حج کرنے تشریف لے گئے تھے. بعد میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ جا کر یوم الحج اکبر جو ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں یہ آیتیں جو ہے لوگوں کو سنا دیں. یہ جو حج ہوا تھا اس میں مشرکین بھی ساتھ تھے اور مسلمان بھی تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حج میں مجھے چار باتیں دے کر بھیجا گیا. نمبر ایک، کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے. نمبر دو، جن کافروں سے صلح کا معاہدہ ہے وہ مدت مقررہ تک باہر رہے گا. نمبر تین، جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، اسلام لے آئیں یا یہاں سے چلے جائیں. نمبر چار، اس سال کے بعد مشرق اور مسلمان جو ہے جمع ہو کر ایک ساتھ جو ہے وہ حج نہیں کر سکتے، یعنی آئندہ مشرکانہ طریقے پر حج نہیں ہوگا. آگے مشرکین کے تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے جن سے جو ہے معاہدہ ہوا ہوا تھا، جیسے بنو کا نان، اور 9 ماہ کی مدت طے تھی. فرمائے الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن سے مسلمانوں تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے مشرکین میں سے. ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اس معاہدے میں، کوئی کوتاہی نہیں دکھائی جو ہے اس معاہدے کے بارے میں تم سے. ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی ایک کی مدد کی انہوں نے. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو پھر پورا کرو ان سے کیا ہوا عہد اس مدت تک. باقی لوگوں کو 4 مہینے، لیکن یہ بنو کنعان کو پھر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے 9 مہینے کا معاہدہ تھا تو 9 مہینے تک تمہیں مہلت ہے. ان اللہ یحب المتقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو. یہاں متقین سے مراد کیا ہے؟ وعدہ پورا کرنے والوں کو. چوتھا گروہ کا ذکر آ رہا ہے جو وعدہ کر کر پھر توڑ دیتے تھے، اور انہیں پھر مہلت جو دی جا رہی ہے وہ صرف 50 دن کی ہے. فرمایا وَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور پھر جب پورے ہو جائیں یہ محترم مہینے، یعنی ذوالحجہ کے 20 دن اور پھر محرم کے 30 دن، 50 دن پورے ہو جائیں. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ، اور پکڑ لو انہیں. وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرو انہیں. وَقُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد، اور بیٹھو ان کی تاک لگا کر ہر گھات میں. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کرنے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَكُمْ، تو پھر چھوڑ دو ان کا راستہ. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بہت بخشنے والے، مسلسل رحم فرمانے والے. اسی طرح کچھ لوگ وہ تھے جو تھے کافر لیکن مسلمانوں کے علاقے میں آئے ہوئے تھے، اور ان سے امن لے لیا تھا کہ بھائی جو ہے ہمیں امان دے دی جائے، تو مستامن ان کا حکم آ رہا ہے. وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور مشرکوں میں سے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پناہ لے لے. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو پھر آپ اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم آ کر بس سننا چاہتے ہیں، ذرا دیکھیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، پھر اگر ہمیں سمجھ آئی، ہمیں صحیح لگی تو ہم مان بھی لیں گے. تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے انہیں آنے دیں، وہ کلام اللہ سن لیں. ثم ابلغوا مأمنا، پھر انہیں پہنچا دو ان کے امن کی جگہ. یہ نہیں کہ اب وہیں پہ پوچھو گے ہاں ایمان لاتے ہو یا نہیں، اب تو وہ تمہارے تم سب مسلمان ارد گرد ہو، وہ کیسے کہے گا میں نہیں ایمان لاتا. تو پہلے کلام اللہ سناؤ، پھر اسے اس کے امن کے ٹھکانے پہ چھوڑا. اور فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں حقیقت کیا ہے. امید یہ ہے کہ جب قرآن سنیں گے تو گھر جا کر امن کی جگہ جا کر غور و فکر کریں گے اور پھر ایمان لیں گے. ہمارے دور میں اس کی مثال جو ہے یوہان رڈلی، یہ ایک بہت بڑی جو ہے صحافی ہے، طالباً برطانوی ہے، اور وہ ابھی طالبان دور میں طالبان کے قید میں رہی کافی دن، اور پھر طالبان نے دین کی تعلیم بھی دی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ برطانیہ واپس جا کر اسلام کا مطالعہ کرے گی، اسے چھوڑ دیا. بہت بڑا انہوں نے فنکشن کیا تھا، اس میں اسے پریزیڈینشیل ہاؤس میں بلایا گیا، سارے صحافی موجود تھے، اور انہوں نے پوچھا بھائی بتاؤ طالبان نے تم پر کتنا ظلم کیا، ذرا آپ ورلڈ میڈیا کو بتاؤ. اس نے کہا کہ طالبان نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو بھائی بہنوں کے ساتھ کرتے، یہ جواب تھا. پھر ورلڈ میڈیا نے کہا یہ پاگل ہے، اسے کوئی ذہنی خط ہو گیا ہے، یہ اپنے قاتلوں اور مجرموں سے محبت کرنے لگی، اس طرح کی باتیں پھر ورلڈ میڈیا نے کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں امن دو، انہیں قرآن سناؤ، پھر انہیں ان کی امن کے مقام پر چھوڑا اور وہ اپنی فری ول سے دین قبول کریں تو اچھی بات۔ آگے کیا، جنگ کے مقابلے میں صلح بہتر نہیں ہے؟ صحابہ کو بہت سارے اشکالات تھے۔ اب یہ پانچ رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں، فتح مکہ کا جو ہے پس منظر سمجھ لیجئے، سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ گئے، قریش مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا، لیکن وہاں پہ ایک صلح ہو گئی جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح میں یہ تھا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شک یہ تھی کہ عرب قبائل آزاد ہیں، چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں، چاہیں قریش مکہ کے ساتھ ہو جائیں۔ تیسری شک یہ تھی کہ اگر کوئی بھاگ کر مدینہ سے مکہ آئے گا، اسے واپس کیا جائے گا کیا نہیں جائے گا، اور کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا، اسے واپس کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ ان شکوں پر جو ہے معاہدہ ہو گیا، اور اس حوالے سے پھر دو قبائل تھے، ایک بنو بکر بنو خزا، ان کی آپس میں بڑی چپکلش تھی، لڑائی تھی۔ بنو بکر ہو گیا قریش کے ساتھ، اب بنو خزا نے جو ہے وہ معاہدہ کر لیا مسلمانوں سے، اور یہ بنو خزا مطمئن تھے کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن اچانک بنو بکر نے شب خون مارا بنو خزا پر، حملہ کر دیا۔ قریش نے بنو بکر کا پورا ساتھ دیا، بنو خزا کے کئی آدمی مارے گئے، اور وہ شکایت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ قریش کے سامنے جو ہے 3 آپشن رکھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ بنو بکر سے بنو خزا کا بدلہ لو، اور نمبر 1، نمبر 2 جو ہے ان کا خون بہا ادا کرو، یہ پہلا ہی تھا کہ یا تو بدلہ لو یا خون بہا ادا کرو، دوسرا یہ کہ تم مر جاؤ، ہم بنو بکر سے بنو خزا کا خود بدلہ لے لیتے ہیں، یا نمبر 3 صلح حدیبیہ کو توڑ دو۔ چنانچہ قریش مکہ نے تیسرا آپشن اختیار کیا، انہوں نے کہا ہم صلح کو توڑتے ہیں۔ ابھی صلح کو ہوئے ہوئے 2.5 سال ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے خود صلح کو توڑ دیا۔ ابھی فوراً ہی انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، اور یہ تو مسلمان 2.5 سالوں میں 1400 سے 10,000 ہو گئے، تو بڑی طاقت ہو گئے، تو غلطی ہوئی۔ چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک سب سے بڑے سردار تھے مکہ کے، انہیں بھیجا قریش نے کہ جا کے ری نیگوشیٹ کرے، دوبارہ صلح قائم کرے۔ وہ سیدھے آئے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، وہ بیٹھ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی نے روک دیا باپ کو کہ ابا جی رکیے، اور نیچے سے بستر ہٹا دیا۔ تو ابو سفیان بھی بہت بڑے جو ہے لیڈر تھے اور بہت بڑے سردار تھے قریش کے، انہوں نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تو ان بیٹی نے جواب دیا کہ ابا جی آپ اس کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، نجس ہیں، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ چنانچہ اب کس منہ سے سفارش کرواتے نکل گئے وہاں سے، پھر ایک ایک کر کے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس گئے کہ سفارش کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صلح کر دیں، لیکن آپ نے صلح کرنے سے انکار کر دیا کہ اب کوئی صلح نہیں ہے تمہارے ساتھ، اسی طرح واپس چلے جاؤ۔ تو وہ مایوس واپس آ گئے، کہاں حدیبیہ میں دب کر صلح کر رہے ہیں، اور یہاں وہ خود صلح کرنے آئے تو آپ صلح نہیں کر رہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ دین کا غلبہ اصل مشن ہے۔ چنانچہ ان کے جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا، اور جو مسلمان تھے انہیں اندازہ تھا کہ اب جو مہم ہے وہ مکہ کی طرف ہے۔ تو بہت سارے اشکالات تھے، نمبر 1 اشکال یہ تھا کیا جنگ کے مقابلے میں صلح بہتر نہیں ہے، ہم نے پہلے تو دب کے صلح کی تھی، اب تو وہ خود صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صلح کر لینی چاہیے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا، اور یہ تقریباً 4 ان کے اشکالات ہیں، اور چاروں کا جو ہے وہ بلکہ 6 اشکالات ہیں، ان کا جواب یہاں آ رہا ہے۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، اور کیسے ہو سکتا ہے معتبر مشرکین کا وعدہ، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وعدہ کیا تھا تم سے مسجد حرام کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، بس جب تک وہ قائم رہے اس وعدے پر تم بھی قائم رہو اس پر، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین کو۔ تو کہا کہ یہ جو ہے وعدہ ان سے کیسے نبھایا جا سکتا ہے جبکہ انہوں نے خود اسے توڑ دیا۔ اسی طرح دوسرا انہیں یہ تھا کہ جنگ جو ہے اس میں مکہ میں جب ہم لڑیں گے تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، تو یہ صلح رحمی کے خلاف ہے، تو یہ تو اسلام تو حکم دیتا ہے رشتہ داروں سے مل بانٹ کر رہنے کا، یہاں اگر مکہ سے جنگ کی اہل مکہ سے تو وہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہوں گے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کیف وئن یظہروا علیکم، اور کیسے معتبر ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اگر غلبہ پالے مسلمانوں تم پر، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہیں لحاظ کریں گے تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ عہد و پیمان کا، یرزونکم بافواہہم، وہ خوش کرتے ہیں تمہیں اپنے منہوں سے، وطابا قلوبہم، حالانکہ انکار کرتے ہیں ان کے دل، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، اور کفار کے جرائم جو ہے یاد دلائے جا رہے ہیں، اور 10 جرائم جو بلکہ جو ہے ان کے بڑے بڑے 3-4 جرائم جو ہے اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. نمبر ایک، فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ دیا اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض. نمبر دو، وصدوا عن سبیلی، اور وہ رکے اور انہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا کام تھا جو وہ کرتے تھے. نمبر تین، لا یرقبون فی مؤمن، اور نہیں لحاظ کرتے وہ کسی مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، نہ کسی رشتے کا اور نہ عہد و پیمان کا، واولئک هم المعتدون، اور وہی حد سے بڑھ جانے والے. اور حکم جو ہے وہ ترغیب توبہ دلائی جا رہی ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، گویا ایک اشارہ ہے کہ اگر تم تھوڑی سختی کرو گے ان میں سے بہت سے لوگ تائب ہو جائیں گے. اور ایسا ہوا بھی، غزوہ مکہ کی وجہ سے بہت سارے مشرکین پر ایمان لے آئے. تو فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین کے اعتبار سے، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرائط ہیں جو یہاں بیان ہو گئیں، اور اسی آیت کو کوٹ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے بارے میں. چومکھی جنگ جو ہے وہ جاری تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک طرف جو ہے مرتدین تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرماتے ہی بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، اسی طرح جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو رہے تھے، پھر رومیوں سے بھی بڑا خطرہ تھا وہ حملہ نہ کرنے، اور پھر تیسرے یہ مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو مانتے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن تمہیں نہیں دیں گے، ہم خود خرچ کریں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر کہا تھا کہ میں پھر قتال کروں گا تم سے، جو زکوٰۃ تم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے وہی مجھے دو گے. اگر پہلے تم اونٹ دیتے تھے اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، آج تم کہو کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تو بھی میں تم سے لڑوں گا. اور یہ پھر آپ نے آیت رکھی تھی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اور یہ تو پھر بھی مسلمان ہیں، مان تو نہیں، ان سے بعد میں نمٹا جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عمر تم جہالت میں بڑے سخت تھے اور اسلام میں آ کر نرم ہو گئے، اور پھر کہا کہ اگر کوئی نہیں چلے گا میں اکیلا ان سے قتال کروں گا. یہ مشن تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے تھے دین میں فرق آ جائے اور میں زندہ ہوں یہ ممکن ہی نہیں. تو اسی طرح وہ لوگ جو وعدہ کر کے توڑنے والے ہیں ان کا ذکر آیت نمبر 12 میں آ رہا ہے، وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، بعد اپنے عہد کر لینے کے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعنہ دیں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر لڑو ان کفر کے سرداروں سے، اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، اور بے شک نہیں معتبر ان کی قسمیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، لڑو ان سے تاکہ وہ کفر اور شرک سے باز آ سکیں. آگے پھر ترغیب الی القتال، اور قتال کا تقاضا کرنے والی وجوہات بیان ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو گویا ابھارا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑ رہے جبکہ یہ بڑے بڑے جرائم جو ہے وہ کر رہے ہیں. چار ان کے بڑے جرائم کا ذکر، اللہ تقاتلون قوما، اے مسلمانوں کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے، نقصوا ایمانہم، کہ جنہوں نے توڑ دی اپنی قسمیں، صلح حدیبیہ خود ہی کیا تھا پھر خود ہی اسے توڑ دیا. نمبر دو، وہمو بے اخراج رسول، انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا، جس طرح مکہ سے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ نکال باہر کیا جائے. نمبر تین، وہم بداؤکم اول مرہ، انہوں نے لڑائی شروع کی تھی تم سے جو ہے پہلی مرتبہ. فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشو، بلکہ اللہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. قتال پر اب بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ کی راہ میں لڑو گے تو کیا فوائد حاصل ہوں گے، قاتلوہم بس اے مسلمانوں لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بأیدیکم تاکہ عذاب دے اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے، نمبر دو ویغزہم اور انہیں رسوا فرمائے، نمبر تین وینصرکم علیہم اور تمہیں فتح دے ان پر، نمبر چار ویشفی صدور مؤمنین ویشفی صدور قوم مؤمنین اور ٹھنڈا کر دے جو ہے وہ مومنین کے سینے کو، وہ مظلوم مسلمان جو ان ظالموں کے ظلم سہتے آ رہے، جب وہ دیکھیں گے انہیں کہ اب یہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے، ان کی درگت بن رہی ہے، تو ان کے سینے ٹھنڈے ہوں گے، نمبر پانچ ویذہب غیظ قلوبہم اور تاکہ دور کر دے یہ جنگ جو ہے ان کے دلوں کا غصہ، ایک دفعہ ہار جائیں گے ٹھنڈ پڑ جائے گی بس ٹھیک ہے، اور فرمایا اور نمبر چھ ویتوب اللہ علی من یشاء اور تاکہ توبہ قبول کر لے اللہ ان میں سے جس کی وہ چاہے، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے فتح مکہ والے دن، اور اسی طرح جو ہے اکرمہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل وہ ایمان لے آئے، تو اس طرح کے بہت سے روکتے تھے، فرمایا واللہ علیم حکیم اللہ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے، آگے حصول جنت آسان نہیں ہے، فرمایا ہم حسب تو من تو ترکو اے مسلمانوں کیا تم نے سمجھ لیا تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا اور ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کو چھوڑ کر اس کے رسول کو چھوڑ کر اور اہل ایمان کو دوست چھوڑ کر کسی کو دلی دوست، ولیجہ کہتے ہیں بہت قریبی دلی دوست جس سے آدمی راز کی باتیں کہے، واللہ خبیر بما تعملون اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو، قریش جو ہے وہ حجاج اور بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، یہ نیکی کا ایک محدود اور مذہبی تصور ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا اور مسلمانوں کو ایک ہی اندیشہ تھا کہ بھئی ہم ان سے لڑ رہے ہیں یہ تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ تو خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی رکھتے ہیں تو بڑی نیکیوں کے کام کریں، تو فرمایا ما کان للمشرکین اور نہیں ہے حق مشرکوں کو اَن يَعْمُرُوا مساجد اللہ کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر یعنی اس حال میں کہ شہادت دیتے ہوئے اپنے اوپر کفر کی، خود نجس ہیں ناپاک ہیں، یہ کیا پاک رکھیں گے اللہ کے گھر کو، یہ خود کفر اور شرک کی ناپاکی اٹھائے ہوئے ہیں اور یوں جو ہے جھاڑو لگا رہے ہیں اور صاف ستھرا کر رہے ہیں جو ہے مسجد حرام، فرمایا اولئک حبطت اعمالہم یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، انما یعمرو مساجد اللہ اب حقیقی حقدار کون ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، یا آج کی زبان میں اگر کہیں تو مسجد کمیٹی کے ارکان کو کیسا ہونا چاہیے، یا محلے کے وہ لوگ جو مسجد سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کیا صفات ان میں ہونی چاہیے، تو فرمایا انما یعمرو مساجد اللہ بے شک آباد تو رکھتا ہے اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ والیوم الآخر نمبر ایک جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نمبر دو واقام الصلاۃ اور جو قائم کرتا ہے نماز، وآت الزکاۃ اور دیتا رہتا ہے زکوٰۃ، ولم یخشى الا اللہ اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین تو امید ہے کہ وہی ہوں گے ہدایت پانے والے لوگ، تو یہ صفات ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھنے والے لوگ ہوں یا جنہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھیں، ایسے ایسے لوگ اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کر رہے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے زکاة ہی نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے، فرمایا اجعلتم سقاية الحاج اور اب مسلمانوں کو ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ نیکی کے جو روایتی مذہبی تصور ہوتا ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے اور گویا یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہاری اقدار کیا ہے تمہاری ویلیو کیا ہے تم کن کاموں کو کن کے برابر کرتے ہو، ذرا ہوش کرو، فرمایا کہ اجعلتم سقاية الحاج کیا تم محض پانی پلانے کو حاجیوں کے، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کے جو ہے وہ اسے ٹھیک ٹھاک رکھنے اس کے بندوبست کرنے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر برابر کرتے ہو اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں، لا یستوون عند اللہ اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں، جو ایمان لایا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ کہیں اوپر ہے، اور وہ جو ہے نہ ایمان لایا، کفر و شرک کر رہا ہے، صرف حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد کی صفائی ستھرائی اس کا انتظام سنبھالے ہوئے، زمین آسمان کا فرق ہے ان میں. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالم لوگوں کو. آگے نیکی کا وسیع تصور بیان ہو رہا ہے، اگر یہ نیکیاں نہیں ہیں یا یہ مذہبی تصور یا محدود تصور ہے نیکی کا، نیکیاں تو ہیں لیکن یہ بڑی محدود نیکیاں، وسیع و اصل بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ تو فرمایا نمبر ایک الذین آمنوا، نیک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور فرمایا وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. نمبر تین وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، باموالہم و انفسہم، اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے. اعظم درجتن عند اللہ، وہ کہیں عظیم درجوں پر ہیں اپنے یعنی اللہ کے نزدیک. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں آ رہی ہیں. یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْ، ایسے ہی لوگوں کو بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت کی. ورضوان، اپنی رضا کی. وَجَنَّاتٍ، اور ایسے باغات کی. لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، جن میں ان کے لیے نعمتیں ہوں گی ہمیشہ رہنے والی. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اور مزید فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ان نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک ان کے لیے ہوگا اللہ کے پاس بہت عظیم اجر. آگے دوستی اور دشمنی کا معیار بیان ہو رہا ہے، یہ تم کیا رشتہ داریاں سمجھتے ہو اور تمہارے کیا دوستیوں اور تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، نہ بناؤ دوست اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو بھی، اولیاء یعنی اپنا دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان پر. ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی دوست رکھے گا انہیں تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ تو ظالم. بہت بڑا امتحان تھا، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے مشرک اور کافر باپ اور بھائی عزیز ہیں تو پھر تم انہی میں سے ہو، تم ظالموں میں سے ہو. آج ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے تعلقات اور دوستیاں دین کی وجہ سے ہیں یا دنیا داری ہے ساری کی ساری. تو فرمایا بہت ہی عظیم ساری آیتیں ہیں، اور بعض آیتوں میں بڑا جو ہے پیغام ہے. اور اس میں آپ دیکھیں ایک باطنی ترازو بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ تم کتنے ایمان والے ہو تو اپنے ایمان کو ناپ لو. اور ناپتے کیسے؟ ایک ترازو سے، ایک طرف وزن ہوتا ہے دوسری طرف مال ہوتا ہے، اور پھر آدمی ناپتا ہے کہ اس جو وزن کے مطابق ہے یا نہیں. چنانچہ ایک پرڑے میں دنیا کی 8 محبتیں اور دوسرے پرڑے میں دین کی 3 محبتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب ناپ لو اپنے ایمان کو، کون سا پرڑا بھاری ہے، کون سا پرڑا بھاری ہونا چاہیے؟ دینی محبتوں کا پرڑا بھاری ہونا چاہیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ پرڑا ہلکا ہے اور دنیاوی محبتوں کا پرڑا بھرا ہوا ہے، تو بڑے سخت الفاظ جو ہے اس آیت کے آخر میں آ رہے ہیں. تو 8 دنیاوی محبتوں کا ذکر. فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، و ازواجکم و عشیرتکم، اور تمہاری بیویاں اور عورتوں کے لیے شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے سارے کنبے خاندان والے رشتہ دار، یہ 5 علائق دنیاوی کہلاتے ہیں رشتے ناطے، اور ان رشتے ناطوں کی خاطر انسان بہت کچھ کر لیتا ہے. دیکھیں پیٹ تو 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، ایک لباس سے تن چھپ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہم پورا اپنا وقت لگاتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، آخرت کا سودا کرتے ہیں، وہ انہی رشتے ناطوں کے لیے کرتے ہیں. گھر والوں کی اچھی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کھوٹی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر یہ 5 رشتے ناطے اللہ نے گنا دیے. پھر نمبر 6، اب یہ جو ہے متاع دنیا کہلاتی ہیں چیزیں. فرمایا وہ اموال و نقترف تموہا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے. ایک مال ہوتا ہے بغیر محنت کے مل جاتا ہے، اس میں آدمی نے زیادہ مشقت نہیں اٹھائی ہوتی، اس سے اتنا تعلق نہیں ہوتا انسان کا جتنا اس مال سے ہوتا ہے جو محنت سے کمایا. ایک نالائق اور کاہل بچہ تھا، بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، اس کا باپ جو ہے کسان تھا اور سارے دن جو ہے محنت کرتا تھا کھیت میں. اس نے ایک دن تانا دیا، اس بچے سے کہا کہ اب تو تم جوان ہو گئے، 2 ٹکے ہی کما کر لے آؤ. 2 ٹکے آج کل کے بچے کیا سمجھیں گے، تو 2 روپے کہہ لیں. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جا کے امی سے دو ٹکے لیے اس نے اور جا کے خوش خوش باپ کے ہاتھ پر رکھے کہ ابا یہ کما کر لایا ہوں. باپ نے ہاتھ میں لیے کہا کہ نہیں یہ تو نے نہیں کمایا، اور سامنے ایک نہر تھی اس میں پھینک دی. بڑا حیران ہوا کہ ابا کو کیسے پتہ چل گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، شاید اما نے بتا دیا ہو تو کل پھر کہیں دور سے لے آئیں گے. چنانچہ نانا جی سے اگلے گاؤں سے جو ہے دو ٹکے لے کر آ گیا اور باپ کے ہاتھ پر رکھے، ابا جی میں نے کمائے. باپ نے ہاتھ میں لیا کہا نہیں تو نے نہیں کمایا، اٹھا کر نہر میں پھینک دیا. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا چلو کچھ محنت کر ہی لیتے ہیں. اگلے دن بوریاں لادی جا رہی تھیں بیل گاڑی میں. اس نے کہا میں بھی کچھ محنت کر لیتا ہوں. ایک ڈیڑھ گھنٹہ محنت کی، دو ٹکے ملے مزدوری کے. اب بڑا خوش خوش آیا، ابا جی میں نے بڑی محنت کی ہے، دو گھنٹے لگائیں، پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں، یہ لیں پیسے. باپ نے ہاتھ میں لیے، کہا نہیں تو نے نہیں کمایا. ابھی پھینکنے والا ہی تھا، اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا. ابا جی کہاں پھینک رہے ہو ان پیسوں کو، دو گھنٹے لگائے، کمر درد کر رہی ہے، پسینہ بہایا. باپ نے کہا یہ پیسے ہیں جو تو نے کمائے. تو جو پیسے محنت سے آدمی کماتا ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، اسے ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیسے یاد دلا رہے ہیں، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے. اور نمبر سات، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ چلتی ہوئی تجارت جس کے مان پر جانے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے. ایک تو دکان وہ ہوتی ہے جس پہ کوئی آتا ہی نہیں، اس سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب جو دکان چل پڑتی ہے، گاہک بن جاتے ہیں اور ایک خاص آمدنی ہونے لگتی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا 102 بخار میں بھی جا کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دکان کھولوں گا تو آج کی آمدنی تو آئے گی آئے گی. تو یہ چلتی ہوئی تجارت سے بڑی محبت ہوتی ہے. اسی طرح آٹھویں محبت، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں. اکثر بیشتر انسانوں کی زندگی کا حاصل ایک اچھا گھر ہوتا ہے. پہلے علاقہ تجویز کیا جاتا ہے، ڈیفینس میں گھر لینا ہے جی، پلاٹ خریدتے ہیں، پھر وہ پلاٹ ہی کروڑوں میں آتا ہے، پھر اور کروڑوں لگا کے مکان بنتا ہے، اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اور کتنے آرکیٹیکٹ سے نقشے بنوا کر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور کس کس چاؤ سے کمرہ کیسا ہو، اور ڈرائنگ روم کیسا ہو، باتھ روم کیسا ہو، ٹائلز کیسے ہوں، پردے کیسے ہوں، کلر کیسا ہو، تو یہ سب کر کے اپنی پسند کا جو ہے وہ گھر بنواتا. فرمایا کہ اگر یہ آٹھ محبتیں، پانچ رشتے ناتوں کی اور تین اسباب دنیا کی، تو یہ آٹھ محبتیں ایک طرف، اور فرمایا احب الیکم، یہ آٹھ تمہیں زیادہ عزیز ہیں، من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی، اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. تو فرمایا فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، تمہاری موت آ جائے یا تم پر عذاب آ جائے. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے فاسقوں کو. اگر خدا نہ خواستہ ترازو کا وہ پلڑا جھکا ہوا ہے جو دنیا کی محبت والا ہے، تو پھر دو پیسے کا، دو کوڑی کا نہیں ہے ہمارا ایمان. تو ایمان والا تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ، اس کے رسول اور دین کی محبت، اور اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ اس کی زندگی میں جہاد نظر آئے گا، مال سے اور اپنی جان سے وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تین محبتیں عطا فرمائے، اور دنیا کی محبتوں سے بڑھ کر یہ محبتیں عطا فرمائے. تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیا، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اور یہ اصل معاملہ ہے کہ ہمیں اس بتخانے میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے. آگے پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا بیان آ رہا ہے. فرمایا لقد نصرکم اللہ، اور بے شک مدد کر چکے اللہ تمہاری، میں فی مواطن کثیرہ، بہت سے موقعوں پر، و یوم حنین، اور خاص کر کے حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں جو ہے زوم تھا اپنی کثرت پر. مسلمان تھے 12,000، ابھی 2-3,000 تو بالکل نئے نئے لوگ ابھی نو مسلم تھے، اور حنین میں جو مخالفین تھے 4,000-4,500 تھے. چنانچہ ان نو مسلموں کی زبان سے نکلا کہ پہلے تو ہم کم تعداد میں ہوتے تھے، جیتتے تھے، آج تو ہم زیادہ تعداد میں. تو اللہ نے آزمائش کی، جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے تیروں کی بارش ہوئی ہے، اور 12,000 کے 12,000 میں سے جو ہے بعض سیرت نگار رہتے ہیں کہ صرف 300 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب کے قدم اکڑ گئے. اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں صرف 30 افراد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور باقیوں کے قدم اکڑ گئے اور جان بچاتے ادھر ادھر ہو گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی سواری کو مستقل آگے بڑھا رہے تھے، اور آپ رضیہ کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ یہ کہتے جاتے تھے, آگے بڑھتے جاتے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد دلا رہے ہیں. فرمایا فلم تغنی انکم شیعہ, پھر کچھ کام نہیں آئی تمہارے کوئی چیز. وضاقت علیکم الارض, اور تنگ ہو گئی تم پر زمین. بما رحبت, اپنی فراخی کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین, پھر تم واپس لوٹے پیٹ پھیر کر. سب وہاں سے جو گئے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے. ثم انزل اللہ سکینہ, پھر نازل فرمائی اللہ نے سکینت. اللہ رسول ہی والا المومنین, اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا, اور اللہ نے اتارے وہ لشکر. لم تروہا, جو تم جنہیں نہیں دیکھتے تھے. وعذب الذین کفروا, یہ کون سے لشکر تھے؟ فرشتوں کے. اور عذاب دیا ان کو جو کافر تھے. وذالک جزاء الکافرین, اور ایسے ہی جو ہے سزا دیتا ہے اللہ کافروں کو. ثم یتوب اللہ, پھر توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ. من بعد ذالک, یعنی اس کے بعد. علی من یشاء, جس کی وہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے پر جو ہے وہ پابندی کا ذکر آ رہا ہے. اور فرمایا اور مسلمانوں کو ایک یہ بھی تھا کہ تجارت پر قریش کا قبضہ ہے, ہمیں ان سے جنگ کر کے نقصان ہوگا, تو اس کا بھی رد کیا جا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. انما المشرکون نجس, بے شک یہ مشرکین ناپاک ہیں, نجس ہیں. فلا تقربوا المسجد الحرام, بس اب یہ پاس بھی نہ جائے مسجد حرام کے. بعد عامہم ھذا, اس سال کے بعد, سن 9 ہجری کے بعد, اب یہ مسجد حرام کے پاس نہیں جائیں. اس کی آپ کو پتہ ہے میقات سے اندر داخل نہیں ہو سکتا نو مسلم, پابندی ہے. اور یہی اسی لیے یہ جو اسامہ بن لادن کا آخر کہنا کیا تھا, اس نے یہی کہا تھا بھائی تم نے انگریزوں کو حرمین تک کا رستہ دے دیا, مکہ و مدینہ میں انہوں نے اپنے بیس کیمپس بنا لیے, نکالو انہیں عرب سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ انہیں عرب میں نہ ٹکنے دو, انہیں ہم نے انہیں مستقل جو ہے وہ فوجی اڈے دے دیے بنا کر. تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اور اگر تمہیں اندیشہ مفلسی کا. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ, تو عنقریب غنی فرما دے گا اللہ تمہیں. مِنْ فَضْلِهِ, انشاء اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا. اب تمہید آ رہی ہے غزوہ تبوک کی, اور غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کا دائمی اصول آ رہا ہے. قاتل الذین, فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, اور لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله, اور حرام نہیں ٹھہراتے جسے حرام فرمایا اللہ نے اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق, اور نہیں چلتے دین حق پر. من الذین اوت الکتاب, ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون, یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ اپنے ہاتھ سے اور نیچے ہو کر رہیں, چھوٹے ہو کر رہیں. دیکھیں ہر ملک میں ایک تو اس کے فرسٹ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں اور دوسرے سیکنڈ کلاس ہوتے ہیں. اسلام میں بھی فرسٹ کلاس سٹیزن ہوں گے مومنین, ان سے لی جائے گی زکوٰۃ, اور جو غیر مسلم ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے, ان سے لیا جائے گا جزیہ. یہ کوئی ان سے اضافی ٹیکس تھوڑی ہے. اسلام مسلمان جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور غیر مسلم جزیہ, اور جزیہ بھی وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ ان کی جان مال کی حفاظت کی جائے. اور ایک موقع تو ایسا آیا جب مسلمانوں سے ایک علاقے کو نہیں سنبھالا جا رہا تھا, فلسطین کا علاقہ, تو مسلمانوں نے جتنا سال بھر کا جزیہ لیا تھا وہ انہیں واپس کیا کہ بھئی یہ ہم واپس دیتے ہیں تمہیں, کیونکہ اب ہماری فوجیں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, خود حفاظت کرو اپنی. تو اور جزیہ بھی کتنا ہوتا تھا؟ چند درہم پورے سال کا. یعنی آج تو ہم سے وہ بجلی کا خرچہ اتنا لے لیتی ہے ہماری حکومت, جو اس سال کے کئی سالوں کا جو ہے جزیہ کے برابر ہے, جو یہ ایک مہینے میں ہم سے لے لیتے. بہرحال فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق. گویا یہاں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب حقیقی معاملہ یا اسلامی ریاست کا دائمی اصول کیا ہے, کہ جو کافر ہیں انہیں چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا اور جزیہ دینا پڑے گا, پھر تو صحیح ہے, ورنہ وہ برابر کا حصہ اس وقت حاصل ہوگا جب وہ ایمان لے آئے. اسلام لے آئیں تو برابر کے ہیں. بالکل یہ نہیں کہا جائے گا تم ابھی مسلمان ہو, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمارا حق زیادہ ہوگا تمہارا کم, یہ نہیں, بلکہ وہ برابر کا حق ہوگا. یہود و نصارہ کا شرک بیان ہو رہا ہے. فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کیونکہ انہیں 100 سال تک اللہ نے سلائے رکھا پھر اٹھایا, اس پر کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارہ, اور کہا نصرانیوں نے المسیح ابن اللہ, کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہم, یہ ان کے منہ کی باتیں. یزاہون قول الذین کفروا من قبل, اور فرمایا وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں جو ہے یہ کافر جو ہے ایک جیسی باتیں کہنے میں. اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان سے پہلے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کفری اور شرکیہ کرتے رہے, اب یہ یہود و نصارہ بھی کفر اور شرک کی باتیں کر رہے. قاتلہم اللہ, یہ محاورہ ہے کہ برباد کرے ہلاک کرے اللہ انہیں. انا یوفکون, کہاں سے پھرے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو اپنے پادریوں کو پاپوں کو جو ہے وہ ارباب کہتے ہیں رب اللہ کو چھوڑ کر. والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا, حالانکہ انہوں نے نہیں حکم دیا تھا انہیں مگر یہی کہ وہ عبادت کریں ایک اللہ کی. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. سبحانہ اما یشرکون, وہ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ ٹھہرا رہے. یریدون, وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ بافواہم, کہ وہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہ کی پھونکوں سے. اشارہ ہے کہ وہ اسلام کو سازشیں کر کر بجھانا چاہتے. پہلے بھی انہوں نے بڑی سازشیں کی, اب یہ اس دور کی بھی سازش ہے. 9/11 کا ڈرامہ رچا کے پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے مسلمانوں کے خلاف. اسلام کو ٹیررزم کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, اور یہ سازش ہے بہت بڑے پیمانے پر کہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے. وجہ یہ ہے کہ اسلام بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے. یورپ, امریکہ, کینیڈا, کسی بھی ملک کا نام لیں, بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اب ان وہ بوکھلائے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھے ہی نہیں قرآن. ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں ڈرا دیا جائے, اور اس کی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. 9/11 کے بعد امریکہ میں اسلام پر کتابوں کی شارٹیج ہو گئی, بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے ڈرتے دور ہوتے, ان کی اور دلچسپی بڑھ گئی کہ ہم پڑھ کر تو دیکھیں اسلام ہے کیا. اور لوگوں نے امپورٹ کیا ہے باقاعدہ قرآن اور دین سے متعلق کتابوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے اس وقت امریکہ میں, اور اسی طرح یورپ میں. تو فرمایا کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں. وَيَعْبُدُ اللَّهَ, اور نہیں منظور اللہ کو یہ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, مگر یہ کہ اللہ مکمل کر کر رہے گا اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اور خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے, اسلام غالب ہو کر رہے گا, پوری دنیا پر اسلام چھا کر رہے گا انشاءاللہ. سورہ صف جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے وہ احادیث بھی آئیں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. اسی طرح اگلی آیت میں بھی بشارت ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ یعنی قرآن کے ساتھ. وَدِينِ الْحَقِّ, اور ایک سچے نظام کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ غالب کر دیں اسے کل نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے جانے کا مقصد پہلی دفعہ یہاں سورہ توبہ میں ہم پڑھ لیں, پھر آئے گا سورہ فتح میں آیت نمبر 28, پھر آئے گا سورہ صف میں آیت نمبر 9. تین جگہ مقصد بیان ہوا ہے, وہ مقصد کیا ہے؟ غلبہ دین, تاکہ جب تک کہ دین پوری دنیا میں غالب نہ ہو جائے, یہ مقصد ہے. اور یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا. مجھے آپ کو فکر یہ کرنی ہے کہ ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ڈل جائے, ہم بھی کچھ وقت اپنی صلاحیتیں کچھ مال دین کے غلبے میں لگا دیں, ورنہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم نہیں اٹھیں گے, اللہ کسی اور سے یہ کام کرا لے گا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ان کثیرا من الاحبار والرہبان, بے شک بہت سے یہ یہودی عالم اور یہ یہودی صوفیہ. لیاکلون اموال الناس بالباطل, کھاتے رہتے ہیں مال لوگوں کا باطل طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ, اور رکتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. والذین یکنزون الذهب والفضة, اور وہ لوگ جو جمع کر کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی. ولا ينفقونها في سبيل الله, اور خرچ نہیں کرتے انہیں اللہ کی راہ میں. فبشرهم بعذاب علیم, آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کی تو بری خبر ہوتی ہے, لیکن یہ ایک طنز کا انداز ہے. اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، ویسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اللہ تعالیٰ برے انجام سے بچا کر رکھے۔ فرمایا یوما یوحما علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ سونا چاندی ان کا خزانہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہم، اور داغا جائے گا اس سے ان کے جو ہے وہ پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پیٹوں کو، ہذا ما کنستم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے خزانے جمع کیے تھے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس مزہ چکھو اس کا جو تم خزانے جمع کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، اب سال میں 12 مہینے تمہید ہے، یہ ان کے جاہلانہ رسم کے بارے میں، اور وہ نسی کا قاعدہ ہوتا تھا، قریش مکہ سردار بنے ہوئے تھے، مذہبی سیادت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو یہ جو محترم مہینے انہیں آگے پیچھے کر لیتے تھے، تو رجب کا مہینہ ہے لیکن کہتے تھے اس سال رجب بعد میں آئے گا، اور جو ہے وہ کہتے تھے یہ رجب نہیں ہے، یہ غیر رجب ہے، تو یہ نسی کا قاعدہ کہلاتا ہے، اس کی تمہید آ رہی ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک شمار مہینوں کا اللہ کے نزدیک، 12 شہرہ، وہ 12 مہینے ہی ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یہ کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم جس میں حج ہوتا تھا، اور رجب جس میں عمرہ کیا جاتا، ذالک الدین القیم، اور یہی ہے بالکل سیدھا دین، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں کے بارے میں اپنے آپ پر، وقاتل المشرکین کافہ، اور لڑو اے مسلمانوں مشرکین سے سب مل کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے سب ایک کر ہو کر، پوری دنیا اس وقت ایک ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے یہودی ہوں، اور چاہے ہندو ہوں، چاہے بے دین ہوں، وہ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف، تو یہ کفر ایک ملت واحدہ ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہو، تم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور شافعی، اور مالکی، اور اس میں بٹے ہوئے ہو، اور وہ تو ایک ہی ہیں تمہارے خلاف، وعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بس یہ رکوع جو ہے ایک آیت مزید رہ گئی، اس پہ ختم ہو رہا ہے، اور پھر ہم باقی نماز ادا کریں گے۔ نسی کا قاعدہ بیان ہو رہا ہے، اور نسی کے معنی ہوتے ہیں کسی مؤخر کر دینا، تاخیر کر دینا، تو یہ قریش مکہ اپنی مرضی سے محترم مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ فرمایا انما النسیء زیادت فی الکفر، اور بے شک یہ نسی کا جو معاملہ ہے یہ زیادتی ہے کفر کے کاموں میں سے ایک ہے، یضل به الذین کفروا، اور گمراہ ہوتے رہتے ہیں اس سے کافر، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اسے حلال قرار دے دیتے ہیں، اگلے سال اسی مہینے کو حرام قرار دے دیتے ہیں، لیواتعوا عدت ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس مہینے کی جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا، سال میں 12 میں سے 4 مہینے محترم ہیں، تو آگے پیچھے کر کے بس 4 کی گنتی پوری کر لیتے تھے، فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور پس وہ حلال کر لیتے تھے اسے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور مزین کر دیا گیا ان کے ان برے اعمال کو ان کے لیے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے کافروں کو۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حج فرمایا، یعنی سن 10 ذی الحجہ کو، اور سن 10 ہجری میں وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس موقع پر دنیا گھوم پھر کر وہیں آ گئی جو اصل جو ہے حج کا مہینہ تھا، یعنی انہوں نے بہت دفعہ آگے پیچھے کیا، اتفاق سے اس سال ذی الحجہ کا مہینہ انہوں نے جو قرار دیا تھا وہ اصل ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حج ادا فرمایا تھا، اور جسے جو ہے وہ بڑا شاندار خطبہ ہے، بڑا مشہور خطبہ، اس میں پھر آپ نے نسی کے قاعدے کی بھی ممانعت فرما دی، آپ نے فرمایا کہ آج زمانہ گھوم پھر کر وہیں آ گیا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، اور آج حقیقت میں ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور آج سے میں اس نسی کے قانون کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، چنانچہ اس وقت سے آج تک اب جو ہے یہ مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کیا گیا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینوں کا حساب کتاب رکھا ہے, اسی پر اب دنیا چلتی آ رہی ہے. تو دعا فرما لیجئے, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما, اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے, نور بنا دیجئے, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا, اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے, وعلمنا منہ ما جہلنا, اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے, ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن میں بھی. اور فرمایا کہ وجعله لنا حجتا یا رب العالمین, اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار, آمین یا رب العالمین.